खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔
اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا لو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد لغزش نہ کرے اور تمہیں برائی چکھنی ہو بدلہ اس کا کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور تمہیں بڑا عذاب ہو۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام مول نہ لو، بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
ما عندكم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک یعنی اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔
تو جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔
اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔
بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔
اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، کافر کہیں تم تو دل سے بنا لاتے ہو بلکہ ان میں اکثر کو علم نہیں۔
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔
تم فرماؤ، اسے پاکیزگی کی روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک کہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم کرے اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کو۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ کریم نور قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں اور جسے حیات طیبہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ تعالی وہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اعمال بھی اللہ وہ اچھے نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ یہ اچھے کام کرنے کی سعادت بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ تبرکات یہ جمع ہے تبرک کی، اور امیر سنت فرماتے ہیں اس سے مراد بزرگان دین کی وہ چیزیں ہیں جو برکت کے طور پر رکھی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں بزرگان دین کے جسموں سے مس ہو جانے والی، چھو جانے والی اور بڑی عظمت کی حامل ہوتی ہیں، بلکہ مدنی چلنے کے ناظرین نسبت سے ہی احکام جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور طریقے جو ہیں یہ بھی بدل جاتے ہیں، صرف اور صرف کس سے ہونے سے، نسبت ہونے سے۔ جیسے آپ دیکھیے جانور ہے، قربانی کا جانور ہے ایک ہمارے ہاں، جیسے مثال کے طور پر ہے، تو ایک عام جانور ہے جو گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو قربانی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور پھر ایک وہ ہے کہ جو حج کی قربانی کے لیے مختص کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور ایک طریقے کے ساتھ اسے بھیجا جا رہا ہے، اللہ کریم اسے شعائر اللہ اپنی نشانیوں میں سے جو ہے وہ قرار دے رہا ہے۔ نسبت کی تبدیلی نے آپ دیکھیں اس جانور کے اندر بھی کیا کر دیا، کتنی عظیم تبدیلی پیدا کر دی۔ اور آپ دیکھیے کہ نسبت سے جو ہے وہ جانوروں کو ہی اگر آپ لے لیں تو ایک سواری، ایک اونٹنی عام ہمارے معاشرے میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، اور ایک اونٹنی وہ ہے کہ جو سیدہ حلیمہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، اور پھر ایک وہ ہے قصبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ سواری تھی۔ تو نسبت سے کیا ہو گیا، اس کے مقام میں بھی کیا ہو گئی، ایک برکت آ گئی، اس کے مقام میں ایک بلندی آ گئی، ایک رفعت آ گئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نسبت کے تبدیل ہونے سے بھی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو برکت والی شے سے کوئی چیز جب منسوب ہو جائے گی، نسبت رکھے گی، تو وہ خود بھی کیا ہو جائے گی، برکت والی ہو جائے گی۔ تو تبرکات کی اہمیت یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم ہم لے کر کے چلیں گے، اور قرآن کریم نے کن کن تبرکات کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے کچھ، اور ان کی برکتیں اور بہاریں کیا ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم ہم ذکر کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی کلام سن لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بلغ العلا بكما ايه بلغ العلا بكما ليه كشف قربان میں ان کی بات عشق قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا وہ کیا جھوٹ کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھار چلتے رہے عطا کے وہ قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا
میں تو مالک بھی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبی یعنی محبوب و مغب میں نہیں میرا تیرا بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان والا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے رمضان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے
بھر بھر کے دیا
جو آیا اسے پر بھر کے دیا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں جو آیا اسے بھر بھر میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے جو آیا اسے بر اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں مقصد بھی سب پر آیا نہیں بھی مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور دیا دامن ہمارے سمایا نہیں
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں راشد بھائی بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے واہ سبحان اللہ تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظیم شان ہے کیا زبردست پیارا اور خوبصورت انداز میں بڑے ہی ذوق بھرے انداز میں عدنان بھائی نے کلام پڑھا ہے سبحان اللہ اور روح کو تازہ کر دیا ہے ماشاء اللہ عدنان بھائی. اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عطائیں فرمانے والے ہیں, مہربانیاں کرنے والے ہیں, اور کیا اللہ کریم نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور اس کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے, سبحان اللہ. اور حضور اس کے در سے اللہ تعالی ہم سب کو بس ایک نیاز مندی نصیب فرمائے, جو آیا اسے بھر بھر کے دیا, جس نے یہاں دامن پھیلایا ہے اس نے پھر خیرات کے خزانے کو ہی پایا ہے.
سبحان
جی ہاں, تو کیا بات ہے, کیا کیا بیان کیا جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زنبیل, ایک جسے آپ یوں کہہ لیجیے ایک تھیلا جو ہے وہ تیار کر کے دیں, اور فرمائیں کہ اس کو جھاڑنا نہیں ہے, جب بھی کھجوریں چاہیے ہوں کھانا ہو تو اس میں سے ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ آپ نکالیں اور کھائیں. اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ دراز تک, لمبے عرصے تک اس کو جو ہے وہ استعمال فرماتے رہیں, اور کھجوریں ہیں کہ ختم نہ ہوں. سبحان اللہ, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا, پھر جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, شمائل ترمذی میں روایت ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جو ہے نا وہ ایک صحابی رسول تھے, انہوں نے جو ہے وہ دعوت کے لیے بلایا, اور کھانے میں بکری کی دستی جو ہے وہ یہ پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا, تو اور کا فرمایا, انہوں نے وہ دوسری بھی جو تھی وہ بھی نکال کے پیش کر دی. اچھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کا جو ہے وہ فرمایا, تو عرض کی, یا رسول اللہ ایک بکری میں جو ہے وہ کتنی دستیاں ہوتی ہیں, دو ہی ہوتی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرے اور کہنے پر نکالتے رہتے تو اس میں سے اور نکلتا رہتا. یہ فرمانے علی شان کا ایک ایسنس میں نے مضمون آپ کو سنایا ہے. کیا بات ہے ہمارے حضور شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کیا عطائیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے, اور حضور کی نگاہ عنایت اللہ ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے. تبرکات کی اہمیت ہمارے پروگرام کا عنوان ہے, یہ میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں, اس کا معنی مفہوم کیا ہے یہ بھی عرض کر چکا ہوں. راشد نور بھائی سے انشاءاللہ گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. راشد بھائی, قرآن کریم جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے, اور ہدل للمتقین بھی فرمایا گیا ہے, ہدل للناس بھی کہا گیا ہے, تو یہ کتاب ہدایت جو ہے اللہ کریم کی لاریب کتاب قرآن پاک, یہ ہماری یہ تبرکات کے حوالے سے کیا رہنمائی فرما رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو کسی بڑے سے نسبت ہو جائے تو وہ دنیاوی اعتبار سے بھی چیز تھوڑی عظمت والی ہو جاتی ہے.
جی,
دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ اس کو تھوڑا اہم مقام دیتے ہیں.
جی,
مثال کے طور پر اگر کسی بڑے آدمی سے منسوب کوئی جگہ ہو تو اس جگہ کو خاص طور پر اہم قرار دیا جاتا ہے.
جی,
کسی بڑے آدمی سے منسوب کوئی کپڑے ہوں, کوئی گاڑی ہو, کوئی قلم ہو, اسے اہم ایک مقام دنیاوی اعتبار سے بھی دیا جاتا ہے.
جی,
تو دینی اعتبار سے بھی اس تبرکات کی, یعنی اللہ والوں سے جب کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اس سے بھی برکتیں حاصل کرنے کا یوں سمجھیے کہ اسلام میں, قرآن میں, احادیث میں تصور بالکل موجود ہے. اب دیکھیے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی جدائی ہو گئی. طویل واقعہ ہے اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیلاً بیان کیا گیا, جسے احسن القصص بیان فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ یہ بہترین واقعہ ہے, بہترین اسٹوری ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک وقت میں ایسا بھی معاملہ ہوا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے تھے. یوسف علیہ السلام کو جب آپ کے بھائیوں نے بیان کیا کہ والد صاحب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا میرا یہ کرتا جو ہے، میری یہ قمیص جو ہے، یہ لے جاؤ اور والد صاحب کے آنکھوں پر ڈال دو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے روشنی آ جائے گی۔
اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیض ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تم روانہ ہو جاؤ۔ اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیض ہے، اس کے ساتھ تم کیا ہو جاؤ، روانہ ہو جاؤ۔ آگے فرمایا
فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا،
مدینہ مدینہ،
تو فرمایا کہ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔
سبحان اللہ۔
اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو قمیص تھی نا یوسف علیہ السلام نے جو دی تھی، یہ قمیص بھی ان کو جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے اس وقت ملی جب یہ کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، اس وقت اس قمیص ان کو ملی تھی۔ تو بہرحال یہ قمیص جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو آپ کی روشنی بحال ہو گئی۔ تو مفسرین کرام نے اس واقعے کے بعد یہ بات بھی بیان کی کہ یہ قمیص سے چونکہ نسبت یوسف علیہ السلام سے اس قمیص کو ہے، تو یہ ایک خاص قمیص تھی، برکت والی قمیص تھی، جس کی برکت سے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی روشنی بحال ہو گئی۔ ورنہ یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں، ایک باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام شہزادے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام شہزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اس میں بھی ایک چیز ہمیں جو تصور ملتا ہے جس کی آپ نے بات بیان کی کہ تبرکات کی اہمیت، ایک تبرک ہے، برکت والی چیز ہے، اللہ کے نبی سے اس کو نسبت ہے تو یہ برکت والی چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ ہیں، کہنے کو دو پہاڑ ہیں، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو دوسرے پہاڑوں میں نہ ہو، ان سے زیادہ خوبصورت پہاڑ دنیا میں موجود ہیں، ان سے زیادہ بلند و بالا پہاڑ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن ان دو پہاڑوں کو خاص طور پر قرآن کریم میں اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب یہ اللہ کی نشانیاں کیوں قرار پائیں، اس کی وجہ یہ علماء نے بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کی پیاری بندی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سعی کی تھی، یعنی جب آپ کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کی پانی کی تلاش کے لیے کبھی آپ صفا کی طرف جاتی، کبھی آپ مروہ کی طرف جاتی، اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اس جگہ کو برکت والا قرار دیا گیا۔ جس جگہ اللہ والوں کے قدم لگیں
جی،
وہ جگہ برکت والی ہو جائے اور جہاں اللہ والے خود موجود ہوں۔
واہ 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 واہ،
اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں
جی،
انبیاء کرام علیہم السلام کے جو مزارات ہیں
جی،
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ والے جہاں حیات دنیاوی حیات کے ساتھ ظاہری زندگی میں اللہ والے اگر خود موجود ہوں تو وہاں اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے نا، ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو وہاں جہاں اللہ والے خود موجود ہوں وہاں اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے تبرکات کی اسلام کے اندر قرآن میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے مقام ابراہیم، یہ بھی ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کی بھی شان کیا ہے، اس پتھر کو بھی اتنا مقام کیسے ملا کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا، اس پتھر پر بھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے تھے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت جنت سے دو پتھر آئے تھے، ایک یہی مقام ابراہیم والا پتھر اور ایک دوسرا پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، یہ دونوں پتھر آئے تھے۔ ایک پتھر کو آپ نے خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا اور ایک پتھر جو بڑا پتھر تھا اس پر آپ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے اس پتھر کو اتنا عظمت والا کیا کہ اس پتھر کو خاص نماز کی جگہ کے لیے بیان فرما دیا گیا۔ ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آج بھی یہ پتھر موجود ہے، عاشقان رسول جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اس کے بعد اس جگہ کے قریب نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی یہ ایک جگہ ہے۔ تو یہ دیکھیے اللہ والے سے ان کو نسبت ہے، پتھر کو حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نسبت ہے، مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ تو نسبت کا اسلام میں بھی تصور موجود اور دنیاوی اعتبار سے بھی تصور موجود ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ان چند واقعات جو میں نے قرآن پاک کی روشنی میں چند باتوں کا بیان کیا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے جس کو نسبت ہو جائے وہ ایک عظمت والی چیز بھی ہوتی ہے، اس سے برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بات بھی ہے سلمان بھائی کہ ان چیزوں کی اگر بے ادبی کی جائے، اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو اس کی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے،
درست فرمایا،
اس پر سختیاں بھی آتی ہیں۔
جی بالکل، اس کو بھی عنوان کو لے کر کے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قمیض تو ہم بھی پہنتے ہیں، لیکن ہماری قمیض کی کوئی حیثیت ویلیو کیا ہے؟ کوئی حیثیت ویلیو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ہو، میں قربان جاؤں۔ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر آپ نے سنا ہے، راشد بھائی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیز کا بھی ذکر فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر فرمایا، اللہ کی ولیہ جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے تعلق رکھنے والے ایک مقام کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کی جو عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، اس کی آپ ڈیپ میں جائیں، اس کی وجہ دیکھیں، تو اس کے اندر کمال جو ہے وہ یہی ہے کہ ان پہاڑوں میں کمال یہ ہے کہ یہ جناب حاجرہ کا جو ہے وہ ایک نسبت والا معاملہ بنا، اور آپ کا ایک اس پر انداز رہا، وہ جو ہے وہ مبارک بن گیا، اللہ کی نشانی قرار پایا، اور پھر قمیض جناب یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ کیا ہوئی؟ مس ہوئی، ان سے نسبت ہوئی، تو وہ بھی کیا ہو گئی؟ برکت والی ہوگی اور فائدے والی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ جو فائدہ رکھنے والی ذات ہے نا اس شے کے اندر، یہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جس طرح گولی کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، ویسے ہی تبرکات سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گولی بنائی ہوئی جو ہے وہ کسی کی بنائی ہوئی گولی کھا رہا ہے، اور وہ گولی کھا کے یہ صحیح بھی ہو رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، بیماری دور ہو رہی ہے۔ گولی اگر تمہاری بیماری دور کر سکتی ہے تو اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی شے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی؟ یقیناً دے سکتی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ یہ کمال ہے تبرکات کا، جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا یہ کیا ہے؟ یہ ایسا لا زوال بے مثال اور زبردست فائدہ ہے کہ جیسے ہی یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ لگی، اللہ کریم فرماتا ہے فرتد بصیرہ، یہ کمال ہے، ادھر لگی فرتد بصیرہ، یہ فا یہ تعقیب مال وصل کا ہے، ادھر قمیض کا لگنا تھا اور ادھر نگاہ کا بالکل ٹھیک ہو جانا تھا۔
سبحان اللہ،
یہ سرعت اثر ہے، یہ اثر کی، یہ فائدے کی کیا ہے؟ تیزی ہے، جو کس کی برکت سے مل رہی ہے؟ ایک تبرک کی برکت سے مل رہی ہے۔ تو سمجھنے والے کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور یہ فائدہ کس نے رکھا ہے؟ یہ یقین اللہ نے ہی رکھا ہے۔ آپ دیکھیے پانی ہے، پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو پانی پیاس بجھائے، اللہ چاہے تو نہ بجھائے۔ اللہ کریم کی ایک عادت جاریہ ہے، اس کی ذات پاک کا کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ اس نے زہر میں کیا رکھا ہے؟
نقصان رکھا،
زہر میں نقصان رکھا ہے، اور شہد میں کیا رکھا ہے؟ فائدہ رکھا ہے، شفا رکھی ہے۔ اللہ چاہے، اچھا بعض اوقات زہر کو کیا کرتے ہیں؟ زہر کو ایک پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے، ہوتا زہر ہی ہے، لیکن وہ پروسیس میں سے گزرنے کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ تریاگ بن جاتا ہے۔ وہی زہر کیا بن جاتا ہے؟ فائدہ مند بن جاتا ہے۔ جیسے سانپ کے زہر سے بھی دوائیاں بنتی ہیں، بچھو کے زہر سے بھی کیا ہیں؟ دوائیاں بنتی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ زہر جب پروسیس ہو گیا، اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس کے اندر جو زہریلا پن تھا اسے کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا، پھر وہ کیا بن گیا؟ فائدہ مند۔ پہلے جان لینے والا تھا، اب یہ جان دینے والا ہے۔ پہلے یہ اگر انجیکٹ ہو جاتا تو بندہ دنیا سے جاتا، اب یہ انجیکٹ ہو رہا ہے تو بندے کو کھڑا کر رہا ہے۔ تو یہ کون صلاحیت پیدا کر رہا ہے اس کے اندر؟ یہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات میں جس بھی شے میں اثر ہے، یاد رکھیے گا، کائنات میں جس بھی شے میں اثر ہے، وہ اثر اس میں اللہ پاک نے ہی رکھا ہے، اللہ پاک نے ودیعت فرمایا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا اثر ہوگا، جب تک وہ نہیں چاہے گا پھر وہ اثر نہیں ہوگا۔ تو تبرکات کے اندر بھی جو یہ فائدہ رکھا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اللہ پاک نے ہی رکھا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے یہ اپنا قمیض مبارک بھیج کر، یہ اپنا تبرک جو ہے وہ یوں گویا کہ اس کو بھیج کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام دے دیا کہ یہ جو نسبت والی چیزیں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، یہ بے فائدہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ فائدے انسان کو دیتے ہیں کہ انسان کی عقل پھر کیا ہو جاتی ہے اس پر آ کر کے حیرانی ہو جاتی ہے. ہر جگہ بندے کو اپنے آپ کو نہیں گھسیٹ دینا چاہیے, ہر جگہ اپنے آپ کو ہی بیچ میں ڈال دے, ہم تو یوں نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ تو یوں نہیں ہو رہا, میری قمیض ہے تو یہ نہیں ہو رہا. بھائی آپ کی قمیض اترے گی تو اس میں سے تو بدبو ہی آئے گی پسینے کی, اس سے تو کوئی قریب سے گزرے گا تو اس کو بھی تکلیف ہی ہوگی, آپ کے پسینے میں بدبو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ نے یہ جن کو عطا فرمایا ان کے پاس ہے. تو بہرحال جو گفتگو, میں اس کو تھوڑا سمیٹ کے آگے چلوں, ایک اور راشد بھائی نے گفتگو جو فرمائی آخر میں جو بات چھوڑی ہے, ابھی ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ آنا ہے کہ قرآن کریم میں صرف ایک دو چیزوں کا ذکر نہیں ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے جسے تبرکات کے جو ہے وہ زمرے میں سے لیا جائے گا, اور پھر ان کے فائدے اپنی جگہ پر جو ہے وہ لیے جائیں گے. جیسے دیکھیے تابوت سکینہ, آپ دیکھیں شعیب بھائی اس میں بھی تبرکات تھے, میں چاہوں گا کچھ اس کا بیان فرمایا.
یہ تابوت سکینہ جو تھا اس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں تھیں, اور عام لوگ بنی اسرائیل کی یہ کیفیت تھی کہ جب کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے یا کسی کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا, یہ تابوت سکینہ کو آگے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تابوت سکینہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے انہیں کامیابی عطا فرماتا, کامرانی عطا فرماتا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات ہیں, ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں, اگر ہم ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا. جیسے تابوت سکینہ کی بھی کیفیت یہی تھی کہ تابوت سکینہ کو رکھ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے, بلکہ جب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو یہ آگے آگے اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کی دعا مانگتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرماتا. اب اس تابوت سکینہ میں تھا کیا, ایک یہ سوال بنتا ہے, اس میں حضرت ہارون علیہ نبی نواڑی صلاۃ السلام کی اشیاء تھیں, ان کی چیزیں تھیں, اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی نواڑی صلاۃ السلام کی چیزیں تھیں. تو جو چیزیں حضرت ہارون علیہ نبی نواڑی صلاۃ السلام سے نسبت رکھتی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ نبی نواڑی صلاۃ السلام سے نسبت رکھتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی متبرک بنا دیا. اور ایک مقام, ایک وقت ایسا آیا کہ یہ ان سے غائب ہو گیا, یہ پوشیدہ ہو گیا, یہ چھپ گیا, تو ان کے اوپر مصیبتیں آئیں, پریشانی آئیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ملنا جو ہے ان کو یہ ٹھہرایا کہ جب یہ تمہیں ملے گا تو تم پر جو ہے فراوانی آئے گی, آسانی آئیں گی. پھر ایک مقام پر جا کر ان کو ملا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو آسانیاں اور کامرانی عطا فرمائی. تو جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے رسبت رکھتی ہے, اس کا ادب بھی کرنا چاہیے, اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اگر ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے, اس کا ادب نہیں کریں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوتا ہے, مصیبت بھی نازل ہوتی ہے. تو بعض اوقات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق رکھنے والی چیز کا ادب نہیں کرتے, اور اس سے جو واسطہ ہوتا ہے اس واسطے کا ادب نہیں کرتے, تو پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں. تو ہمیں جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے تعلق رکھتی ہو, اس کا ادب کرنا چاہیے.
جو بنی اسرائیل تھے یہ تو برکت پا رہے تھے تابوت سکینہ سے, اور جب قوم امالکہ نے ان سے یہ لے لیا تو قوم امالکہ نے کیا کیا, پھر اس کی بے ادبی کی, یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کی, اور اسے جو ہے وہ معاذ اللہ نجاست کی جگہ پہ جو ہے وہ ڈال دیا, اور پھر کیا ہوا, پھر قوم امالکہ تباہ ہو برباد ہو گئی. وہ قوم جو خون خوار جنگ جو اور بڑی مطلب ایک کرو فر والی قوم تھی, وہ ملیا میٹ ہو گئی. وہ کس کی وجہ سے؟ یہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے. اور تابوت سکینہ میں جو بتا رہے ہیں شعیب بھائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے, اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا, اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھے, اس میں جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا, دیگر چیزیں تھیں, تورات شریف کی جو ہے وہ اس میں کچھ جو ہے وہ تختیاں تھیں, یہ وہ ایک مجموعہ تھا جو سمجھ لیجیے تبرکات کا. تو ادب بھی ہونا چاہیے اور احترام بھی ہونا چاہیے, اور ایمان والوں کو یہی زیب دیتا ہے اور یہی طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے. اس کو آگے بھی ہم ایک عنوان پر لے کر کے چلیں گے کہ کس طریقے سے ادب جو ہے وہ کیا گیا ہے, اس کو بھی ہم لے کے چلیں گے. لیکن یہاں پر چلتے چلتے یہ بات بھی جو ہے وہ ضرور اس کو بھی کر دیں کہ اپنی طرف سے کوئی شے بنا کر، بنانے والے کو پتا ہے کہ میں یہ اپنے پاس سے بنا رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس کی نسبت کسی جو ہے وہ مقام کی طرف یا کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی ہستی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور پھر اس سے یہ جھوٹی نسبت کر کے، یہ جھوٹا کام کر کے، یہ جو میں اگر چار پیسے بھی اگر کما رہا ہوں تو یہ اپنی زندگی کے لیے وبال ہی اکٹھا کر رہا ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ بندہ جب چھوٹی غلطی کرتا ہے نا، کسی چھوٹے بندے کا حق تلف کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات بیچارہ وہ کیا کرتا ہے، وہ تو اپنا بدلہ بھی نہیں لے پاتا، لیکن جب کسی بڑے آدمی کے اس پہ اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر وہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ بندہ بھی جاتا ہے۔ یہ میں ایک ڈرانے کے لیے جو ہے نا ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو جھوٹی نسبتیں اپنی طرف سے بنا کے گھڑ کے بیان کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے ڈر جائیں، کہ جب اللہ کے غضب کا کوڑا برسے گا تو پھر یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میں ایک مسجد میں تھا خالد بھائی، یہ بات ہے کہاں کی، کس شہر کی، وزیر آباد، یہی بات مجھے یاد آن، یہ وہیں کرم آباد جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہیں کی بات ہے۔ مسجد میں جمعے کا دن تھا، اس میں ایک جو ہے وہ آدمی ایک جو ہے وہ سل لے کر کے آیا، پتھر کی سل تھی، اور اس پہ اس نے کہا کہ یہ جو نشان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کا، حضور کے مبارک قدم کا نشان ہے۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے دیکھ کر کے اسے کہا، میں نے کہا بابا جی مجھے یہ بتائیں، آج تک آپ نے اس طرح کا قدم، کسی انسان کا اس طرح کے قدم کا نشان دیکھا؟ اس پہ کیا تھا، وہ ایک پتھر تھا اور اس پر یہ تین سے چار یوں لکیریں جو ہے نا یوں بنی ہوئی تھی۔ معاذ اللہ، میں جو ہے نا وہ اب اس پر بولتے ہوئے بھی بندہ جو ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے، لیکن کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہ آئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کرے، اور پھر ہو بھی ایسا کہ جو بدی ہی غلط واضح نظر آ رہا ہے کہ یوں تو پاؤں کا نشان، انسان کے پاؤں کا نشان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، جھوٹی نسبتیں بنانے والے بھی یہ اللہ سے ڈریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف اگر کوئی چیز غلط منسوب کر رہے تو یہ بھی ڈر جائیں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز جو ہے وہ غلط منسوب کر دے، اور یا کی طرف کوئی چیز جو ہے وہ غلط منسوب کر دے۔ یہ بھی اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، کمائی کرنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ جو دماغ استعمال کر کے نا، یہ جو غلط کر کے کام جو ہے وہ پیسے کما رہے ہو، اس دماغ کو ذرا تھوڑا صحیح استعمال کر کے کوئی حلال طریقے سے پیسے کما لو، پھر بھی مل جائیں گے، رزق تو ملنا ہی ہے، رزق تو مل ہی جانا ہے، تو حلال طریقے سے کیوں نہ لیا جائے۔
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات ہیں یا اور بھی جن چیزوں کو ہم تبرک سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بہت اہم ہیں، بہت قیمتی ہیں، اور مسلمانوں کی واضح عقیدت ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، ان کے دل یوں سمجھے کہ تبرکات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں، جلا پاتے ہیں ان سے دل، لیکن وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو ان میں بھی دو نمبر ہی کرے اور ان میں بھی جھوٹ کو شامل کرے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، اور بندہ اس پر ہی یوں سمجھے کہ اگر غلط نسبت کو قائم کر رہا ہے، تو روایتوں میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا، اور اس کے تحت اس گفتگو کو بھی علماء نے بیان کیا کہ جو شخص حضور کی ذات میں کوئی بری بات کرے، حضور کی احادیث کے حوالے سے کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب کرے، یا حضور کے تبرکات میں کوئی ایسی ملاوٹ کر کے، یعنی جو حضور کی نہ ہو اور اسے حضور کی جانب منسوب کرے، یہ سارے ہی افراد اس روایت کے تحت آتے ہیں، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
صحیح.
اب وہ چیز جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، اور یہ بندہ صرف اپنی کمائی کرنے کے لیے اور لوگوں کی عقیدت کو خریدنے کے لیے
طبعا.
یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کی ہے، لوگ بےچارے بھولے بھالے اس کے دام فریب میں آ رہے ہیں اور بیچارے اپنی عقیدتوں کو کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہم یہ بھی دیکھ لیں جب کسی چیز سے عقیدت رکھ رہے ہیں نا تو تھوڑا آنکھیں بھی کھلی رکھیں, حقائق کو بھی سامنے رکھیں. یہاں واضح بات ہے کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, بندے کو اس طرف بھی آنا چاہیے. اندھے گونگے بہرے ہو کر چیزوں پر گرنا نہیں چاہیے بلکہ تھوڑی سی ہوش و خرد کا دامن بھی ہاتھ میں رکھنا چاہیے, عقل سے بھی سوچنا چاہیے. لیکن سلمان بھائی یہاں پر ایک بات یہ بھی ذرا پیش نظر رہے کہ جو بندہ ان تبرکات کو اس طرح بیچ رہا ہے یا ان کی زیارت کروا کے اس نے کمائی کا دھندا بنایا ہوا ہے جو حقیقت میں تبرک نہیں ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اس سے کما رہا ہے اور اس کو پیسے آ رہے ہیں, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں اس کو رزق مل رہا ہے, اس کی آمدنی ہو رہی ہے, ذرا وہ اس بات پر بھی تو غور کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. وہ ان غلط چیزوں میں لوگوں کو الجھا کر, مکر و فریب آزما کر, لوگوں کو جکڑ کر اس میں اور اپنی کمائی کرنا چاہ رہا ہے, اللہ کی نافرمانی ہی کر رہا ہے نا. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے جی, اس سے ڈر کر اس گناہ کو ترک کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا, اب بھی اس کو رزق حاصل ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ اب جو اس کو رزق عطا کیا جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے رزق حلال ہوگا, بشرط یہ کہ بندہ بھی تو اپنا قدم حلال کی طرف بڑھانے کی کوشش کرے. بندہ حرام پر گر رہا ہوتا ہے کبھی اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر میرا چارہ ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی روک نہیں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے پاس ہر شے کے بہت سارے خزانے موجود ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, جو چیز ہے ہمارے پاس اس کے بہت سارے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, ہم ہر شے کو اس کی معلوم مقدار کے مطابق ہی لوگوں میں نازل فرماتے ہیں. دیکھیں قیامت روز ازل سے لے کے اب تک, یعنی جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنی بارش برسی ہے, اگر یک بار کی ساری برس جاتی تو رہنے کی جگہ ہوتی, ساری جگہ پانی سے نہیں بھری ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ضرورت کے مطابق اسے عطا
فرماتا.
بندہ یوں لپک لپک کر لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے نا, ملے گا اس کو تب بھی اتنا ہی جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر حلال پر قناعت کرے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا. اب فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بھی اللہ کے رزق کے خزانوں میں سے ہوگا, لیکن یہ وہ ہوگا جو اللہ کی رحمت بھی لے کر آئے گا, برکت بھی لے کر آئے گا.
مرحبا, کیا بات ہے جی, کال کو شامل کرتے ہیں.
تبرکات کی فضیلت اور فائدے بیان فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
سبحان اللہ,
فضیلت یہ قرآن کریم کی آیات میں بیان ہو ہی رہی. یہ راشد بھائی نے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر کیا, شعیب بھائی نے جناب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو تبرکات تھے تابوت سکینہ میں, تابوت سکینہ کا جو ہے وہ ذکر فرمایا, اور خالد بھائی نے بھی جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے.
میں ایک اور واقعہ پیش کروں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے تو کوئی خاتون حاضر ہوئیں اور وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دیں, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جو پلیٹ میں کچھ تھا اس میں سے کچھ ٹکڑا ان کی طرف بڑھا دیا. جب ان کی طرف بڑھایا تو ان کا نہیں ہے رسول اللہ, مجھے وہ عطا فرمائیں جو آپ کے دہن اقدس میں ہے.
اللہ اکبر.
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا, تو اس نے جب اسے کھایا نا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. حالانکہ تبرک تو وہ بھی تھا جو حضور اپنے ہاتھ سے عطا فرما رہے تھے, لیکن یہ ایک خاص تبرک تھا. اور اس کا اثر کیا ہوا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس عورت نے وہ تبرک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد کبھی بھی اس سے کوئی بد کلامی نہیں سنی گئی. یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا فیضان ہے. حالانکہ بندہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے رزق کھا ہی رہا ہے, پیٹ بھر ہی رہا ہے, لیکن جو چیز یوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت لے کر منہ میں داخل ہوئی ہے نا, اس نے ایسا اثر کیا ہے کہ اس نے اگر بدگوئی کی عادت تھی تو وہ دور کر دی, فحش گوئی کی عادت تھی تو وہ دور کر دی, اور پھر سارے عالم میں چرچا یہ ہو گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی کوئی فحش گوئی نہیں کرتی.
سلمان بھی گھٹی کا تصور جو اسلام میں ہے, گھٹی دینا سنت ہے, تو اس میں بھی یہ موسیٰ قرار دیا گیا نا کہ کوئی نیک بندہ, کوئی عالم دین, کوئی اللہ کے جو ولی ہیں, اگر ان نصیب ہو جائے, موقع ملے تو ان سے گھٹی بچے کو دلوائی جائے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ سب سے پہلی جو خوراک ہے وہ اس بزرگ سے نسبت والی بچے کے پیٹ میں جائے, جس سے بچے کو برکتیں ملیں.
کیا بات راشد بھائی, سبحان اللہ, مرحبا جی.
میرا خالد بھائی سے سوال ہے کہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں مسجد اقصیٰ اور تبرکات کے بارے میں بیان فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
کیا بات ہے جی, مرحبا جی خالد بھائی.
رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں 15واں پارہ ہے اور اس کی ابتدائی آیت ہے, اس کے بعد اس میں ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ معراج کروائی گئی, اور ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ وہ ہے الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتینا, جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برکتیں رکھی ہیں, اور یہ معراج اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آیات کو دکھا دے, ان کی زیارت کروائے. اب وہ آیات کیا ہیں, وہ نشانیاں کیا ہیں, اس میں علماء نے بیان کیا کہ مسجد اقصیٰ کے گرد جس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی ہے از خود, یوں مسجد اقصیٰ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ برکت ہے, اور اسے نسبت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں موجود ہیں. تو یہ وہ تبرکات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ارشاد فرمایا ہے, اور ان کی زیارت اور ان پہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم رنجا فرمانا, یہاں تشریف لانا, یہ ان کے لیے بھی برکت تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے جس برکت کو باقی رکھا تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ مقامات مزید برکت والے ہوئے.
کیا بات ہے جی, مرحبا. انبیاء کرام کے مزارات برکت والے, سبحان اللہ. تفاسیر اٹھائے امام رازی نے جہاں وہ لکھا ہے, اور تفسیر کبیر تو لوگ سنتے ہوں گے, تفسیر کبیر کا اصل نام کیا ہے یہ بھی جس کو پتہ ہے اسی کو پتہ ہے, تفسیر مفاتیح الغیب, اللہ اکبر, یہ تفسیر کبیر کا اصل نام ہے. چلیں بھر آگے چلتے ہیں.
سلمان بھائی یہ بتائیے گا کہ اصل اور نقل تبرکات کی کیا پہچان ہے؟
یہ ہم تو کیسے جو ہے وہ اس کو چیک کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جیسے میں نے کہا کہ بدیہی یعنی واضح طور پر بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ جیسے قدم کا نشان, میں نے کہا کہ یہ انسان کی قدم کا نشان ایسا نہیں ہوتا, وہ جو بالکل پتہ چل رہا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط معاملہ ہے, اس کی تو حوصلہ شکنی ضرور ہونی چاہیے. اللہ عقل سلیم اور ہدایت نصیب فرمائے ایسے بدبختوں کو کہ جو اپنے پلے سے غلط نسبتیں بنا کر کے جو ہے وہ اس کو کاروبار بنا کر کے جو ہے وہ چلا کے اپنے لیے جو ہے وہ دنیا و آخرت کی بربادی جمع کر رہے ہیں, اللہ انہیں ہدایت نصیب.
سلمان میں فقہائے کرام کا بیان کیا ہوا ایک ضابطہ بڑا حیرت انگیز ہے اور عجیب بھی ہے, لیکن ہے ایسا کہ آنکھیں کھولنے والا ہے. فرمایا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو بالکل جاہل مطلق ہے, اگر وہ شخص کوئی علمی کتاب بیچ رہا ہے نا تو پھر اسے سوال ہوگا تمہارے پاس کہاں سے آئی. حالانکہ جب بندہ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جائے تو ہر شے کے بارے میں سوال کرتا پھرے, اس کا مکلف نہیں بنایا گیا اسے کہ تمہارے پاس کیسے آئی. لیکن ایک ایسا بندہ ہے جس کے آبا و اجداد میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, اب وہ ایک قیمتی علمی کتاب بیچ رہا ہے کسی کو, تو اس سے سوال ہوگا کہ تمہارے پاس کہاں سے آئی, تم نے خریدی ہے یا کہیں سے خدا نخواستہ چرائی ہوئی تو نہیں ہے. یہ اس عمل سے بچنے کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چوری کے مال میں شریک ہو جائیں. اسی طرح جب اس طرح کی تبرکات کو یوں مارکیٹ میں پیش کر رہا ہے تو تھوڑا سا بندے کو جاگنا چاہیے کہ بے عمل اور ایسا فرد جو چہرے سے بعض افراد ہی ان کی عیاری و مکاری ان کے چہرے پر جھلک رہی
ظاہر ہو رہی ہوتی ہے,
اس طرح کا فرد ہے اور وہ اتنی عظیم برکتوں کی اور اتنی عظیم نسبتوں کی بات ایسے کر رہا ہے, اور گویا سلمان بھائی بلا تشبیہ بلا تمثیل گویا وہ یوں اس چیزوں کو تبرکات کو پیش کر رہا ہے کہ کون سا تبرک چاہیے, ہم تو جیب میں لے کے پھر رہے ہیں. اگر وہ اس طرح کا انداز بنایا ہوا ہے تو جس کے پاس تبرکات موجود ہیں اور اس کے پاس ادب موجود نہیں ہے, یہ انتہائی عجیب بات ہے. تو یہاں پر ضرور کوشچن ہونا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے.
ٹھیک ہے جی, کال.
سلمان بھائی یہ بتا دیجیے گا تبرکات کا کتنا ادب کرنا چاہیے؟
بڑا ادب کرنا چاہیے, جتنا ادب ہو سکے اتنا کرنا چاہیے, جتنا ادب تو جتنا ہو اتنا ہی اچھا ہے, اللہ بھی ادبی سے بچائے.
تبرکات کا اتنا ادب کرنا چاہیے کہ امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح نیاز فاتحہ کی چیز کا ادب کیا کرتے تھے.
واہ جی واہ.
اب یہ کیسے کرتے تھے ذرا پڑھیں, اور اچھا
ملے گا انشاء
اللہ. جی
خالد بھائی سے سوال ہے کہ تبرکات کی جب زیارت کروائی جاتی ہے تو زیارت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جی خالد بھائی,
تبرکات کی جب زیارت ہو, اصل میں تبرکات سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ادب کا رشتہ ہے. ہم اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں میں بھی گفتگو کرنے میں بھی کف لسان کر رہے ہیں, زبان کو سمیٹ کر احتیاط سے بات کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی جملہ اتنا سخت ہو کہ جو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا. ادب کا ہی معاملہ ہے, اور ادب جو ہے نا وہ ہوتا ہے نسبت کو دیکھتے ہوئے. کس ہستی کا تبرک آپ کے سامنے ہے, اب اس ہستی سے آپ کی کیسی نسبت ہے, آپ کا کیسا تعلق ہے. اکابرین, اولیاء دین, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور صالحین, ان کی بارگاہ میں بندے کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے. تو جب ان کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو اور معلوم ہو کہ وہ واقعی تبرک ہے, تو پھر کوشش کرے کہ جب زیارت کے لیے جا رہا ہے تو باوضو ہو, با ادب انداز میں حاضر ہو. جس طرح الحمدللہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارکہ کی زیارت کروائی جاتی ہیں تو وہاں پر ادب کے ساتھ حاضر ہوا جاتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے انداز کہ لوگ انتہائی ادب با ادب ہو کر ہاتھ باندھ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کرتے ہیں.
مرحبا ماشاءاللہ. امیر السنت نے ایک موقع پر جو ہے وہ لکھا کہ بڑا جیسے بعض کہتے ہیں زیارت کروا رہے ہیں, وہ شیشے کا وہ ہوتا ہے فریم بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں موئے مبارک جو ہے وہ تشریف فرما ہوتا ہے, تو اس کو لوگ بعض کر بڑے یوں جھانک جھانک کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو امیر السنت نے اس انداز کو بھی بہرحال پسند نہیں فرمایا. مدنی مذاکرے میں جو آپ نے گفتگو فرمائی, تو بہرحال بندہ جو ہے وہ کرے. لوگ ویسے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی لائٹ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, بڑی آسانی سے آپ کو کیا ہے اس کا زیارت ہو جاتی ہے, نظر آ جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ادب بھی نصیب فرمائے, اور جو ادب کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. جی
ہمارے بہت ہی پیارے ناخواں ادنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی لازمی سنا دیں. تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں اپنی, ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے.
اللہ برکت دے آپ کو. جی
ماشاء اللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ میں بہت مہینوں کے بعد کال کر رہا ہوں, اور مجھے امیر اہل سنت کا یہ کلام, اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ, سنا دے پلیز, مہربانی ہوگی, اور دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ برکت دے. مرحبا. جی
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے, ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں, آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا.
بہت شکریہ. جی
کلے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع تو بہت پیارا ہے, یہ والا کلام سنا دے, محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا.
بہت نوازش, بہت شکریہ. جی
میری یہ التجا ہے کہ یہ کلام سنا دیجیے. اے فاخر تبا فکر سے اس بے نیاز کا.
واہ بھائی واہ, مرحبا. جی
میرا نام محمد ماجد رضوی ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, وہ کلام سنا دیجیے گا.
ٹھیک ہے, مرحبا. جی
محمد حسن علی رضا تاری سرولا سے, میں فیلان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں, آج آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت.
واہ جی واہ, مرحبا. جی
نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے, کلام سنا دیجئے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے.
مرحبا. جی عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں.
نہ جس بیمار کو
سارے زمانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پتا ہے ایک عالم تمہارے در کے ٹکڑوں سے بڑا پتا ہے ایک عالم گزارا سب اسی محتاج خانے سے تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی تمہارے تو وہ احسان اور نافرمانیاں تم کو وہ دکھانے سے اٹھا لے جا تھوڑی خاک ان کے آستانے سے وہ کمال حسن حضور کہ گمان نفس جہاں نہیں پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس سے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں کروں مرد اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجدا مہینہ
واہ جی واہ. مرحبا. قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں. راشد بھائی کے پاس جو ہے وہ چلتے ہیں. راشد بھائی, تبرکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز, میں چاہوں گا کچھ اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ تبرکات کا ذکر خیر فرمائیں.
سلمان بھی, سرکار دو عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبرکات سے یوں اگر کہیں کہ برکت دیتے بھی تھے اور اپنے صحابہ کو برکت لینے کا ذہن بھی ارشاد فرمایا کرتے.
کیا بات ہے راشد بھائی, واہ.
سمود کی زمین ہے ہجر, جہاں حضرت صالح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے اور صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ اونٹنی کی صورت میں عطا فرمایا تھا اور اس اونٹنی کے بارے میں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا, ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیا, فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی طرف سے, اور اس اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی بے ادبی نہ کرنا, جس کنویں سے یہ پانی پیے گی تو اس دن اس کنویں سے تم پانی استعمال نہیں کرنا. ایک دن اس کنویں سے اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن پھر قوم کے لیے اس کے پانی پینے کی اور استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. جس کنویں سے اونٹنی پانی پیتی تھی اور یہ ہجر نامی مقام پر وہ کنواں تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سرزمین سے گزرے تو صحابہ کرام میں سے بعض نے وہاں کے کنووں سے کچھ پانی لیا اور آٹا وغیرہ گوندا, اور چونکہ اسی زمین پر قوم سمود پر عذاب بھی نازل ہو چکا تھا کہ انہوں نے اس اونٹنی کی بے ادبی کی تھی, تو نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جن کنووں سے تم نے پانی لیا ہے وہ پانی پھینک دو اور جو آٹا گوندا ہے تو وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو, کیونکہ یہ عذاب والی جگہ ہے جہاں ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو اونٹنی نے ملی تھی اس کی انہوں نے بے ادبی کی تھی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے, صحابہ سے فرمایا اس کنویں سے پانی لو جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی.
واہ,
اس کنویں سے پانی لو. تو اس کی جو شرح ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں اس کے تحت بیان کیا ہے, فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کنویں سے پانی لو, یہ انبیاء اور صالحین کے آثار سے تبرک پر زبردست دلیل ہے. فرمایا اگرچہ زمانے گزر چکے ہیں اور ان کے مبارک آثار آنکھوں سے اوجل ہو چکے ہیں, لیکن یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک عمل یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے تھا. اسی طرح اس حدیث پاک کی شرح میں شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, وَمِنْهَا مَجَانِبَتُ آبَارِزْ ظَالِمِينَ وَالتَّبَرُّكُ بِآبَارِ صَالِحِينَ, فرمایا ان میں ظالموں کے منحوس کنووں سے بچنے کی ترغیب ہے اور صالحین کے مبارک کنووں سے برکت حاصل کرنا مراد ہے.
واہ واہ راشد بھائی,
تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل اور اپنے صحابہ کو اس بات کی ترغیب دینا, یہ بھی اس بات کی زبردست دلیل بھی ہے اور تبرکات کی اہمیت پر ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے کافی ہے.
مرحبا.
پھر دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کی صحابہ کرام کس طرح تعظیم کیا کرتے, کس طرح ان سے فیض لیا کرتے, بہت سارے واقعات ہیں. حضرت سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں, آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ مبارک تھا, یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, اور اس جبے کو آپ کیا کرتی, اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس جبے کا کچھ حصہ پیالے کے اندر موجود پانی میں ڈالتی اور اس کے بعد جبے کا وہ حصہ نکال کر وہ پانی بیمار کو پلا دیتی. فرماتی ہیں کہ یہ ہم جب بیماروں کو پلاتی ہیں تو بیماروں کو اس سے شفا ملتی ہے.
اللہ اکبر.
حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سلمان بھائی کچھ موئے مبارک تھے, کچھ بال مبارک تھے, تو ان کے پاس بال کیسے آئے, غالباً عرفات کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حلق کروایا تھا کچھ بال ان کو بھی عنایت فرمائے, تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ان بالوں کا کیا کرو گے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان بالوں کو اپنے پاس میں رکھوں گا اور اس سے دشمنوں پر فتح حاصل کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا, فرمایا کہ جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے تمہاری اس سے مدد کی جاتی رہے گی. تو یہ صحابہ کرام کا مبارک عمل تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ تبرکات تھے, کچھ بال مبارک تھے, کچھ ناخن مبارک تھے, اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں جب میں میری موت ہو جائے تو قبر میں میرے ساتھ رکھنا تاکہ اس سے برکت حاصل ملے.
سبحان اللہ.
سلمان بھائی صحابہ کرام
یہ تبرکات مطلب یہ موئے مبارک میرے منہ میں اور ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ کر مجھے اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کر دے.
اللہ اکبر. عقیدہ بھی کتنا خوبصورت بیان کیا کہ یہ چیزیں برکت والی ہیں لیکن حقیقت ان میں برکت اللہ نے رکھی ہے, اب اللہ کی رحمت کے حوالے مجھے کر دینا. سلمان بھائی صحابہ کرام علی مرضوان کا مبارک.
میں یہاں شعر نہ پڑھوں راشد بھائی, آپ کی اجازت سے معذرت خان, میں آپ کی گفتگو میں مہل ہو گیا. بڑا پیارا شعر ہے.
تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے, تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے, عقیدے کا چراغ ہے, عقیدے کا چراغ ہے وصیت معاویہ, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے.
سبحان اللہ. سلمان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی صحابہ کرام کو اپنے منہ مبارک عطا فرمائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائے صحابہ اپنے منہ مبارک بال مبارک فرمایا کہ دیگر صحابہ میں تقسیم کر دو,
اقسمہ بین الناس, بنٹ دیو انہاں نوں, اللہ اکبر,
تاکہ دوسرے بھی سے برکتیں حاصل کریں. سلمان بھی صحابہ کرام علی رضوان کا مبارک انداز مختلف تھا. پر صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزیں تبرکات کے بارے میں وصیت کی کہ بھائی ہم اس کو اپنے ساتھ ہی قبر میں لے کر جائیں گے.
جی.
پر صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے ساتھ لے جانے کی وصیت نہیں کی بلکہ انہوں نے آگے تقسیم کیا,
آگے بڑھانے کی,
آگے بڑھانے کی وصیت کی تاکہ مخلوق خدا نبی پاک کی امت اسے مزید برکتیں حاصل کرتی رہے. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علی رضوان کے ہاتھوں منہ مبارک بھی پہنچتے پہنچتے آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جبہ جو کئی چند ایک جبے اس طرح کے ہیں وہ صحابہ کرام سے کے ہاتھوں سے ہوتے ہوتے آج پاکستان کے بھی اور دنیا کے مختلف شہروں میں وہ جبے موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے منسوب پیالہ مبارک ہے, اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یہ صحابہ کرام نے امت کی خیرخواہی کے لیے کہ امت اس سے برکتیں حاصل کرے لوگوں میں تقسیم فرما دی تاکہ لوگ ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں, ان سے برکتیں حاصل کریں جس سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے.
آگے چلتے ہیں جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا گیا, کس انداز میں, کس چیز میں ڈال کے رکھا گیا, میں چاہ رہا ہوں کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں.
مختلف اندازیں رکھنے والوں کے بعض جو ہیں وہ شیشے کا فریم بناتے ہیں جی. اور شیشے کا فریم بنانے کے بعد اس کے اندر رکھتے ہیں. بعض جو ہیں وہ ڈبیا آتی ہے چاندی کی ڈبیا, اس کے اندر رکھتے ہیں. جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے اس روایت میں یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک آپ کے پاس جلوہ فروش تھے تو آپ ان منہ مبارک کو چاندی کی ڈبیا کے اندر رکھا کرتی تھی.
نلکی کا بھی ذکر ہے جی. یعنی وہ ایک ٹیوب یوں سمجھ لیں کہ چاندی کی ایک ٹیوب تھی جس میں بال مبارک کیا تھے وہ رکھے
تھے. تو اب وہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک پانی کے اندر ڈالتی اور اس کو وہ پلاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا.
واہ واہ.
اس انداز سے جو ہے وہ منہ مبارک رکھے جاتے ہیں. آج بھی مختلف انداز سے لوگ رکھتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی لڑیاں ہیں, لڑیاں بعض لوگوں کے پاس ہے تو لڑیوں کی نہیں, انہوں نے باقاعدہ شیشے کا فریم بنایا ہوا ہے, ایک شیشے کی ٹیوب بنائی ہوئی, اس کے اندر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو ہے وہ رونق افروز ہوتے ہیں. تو
عبدالحبیب بھائی کے گھر پہ بھی وہ ایک ٹیوب ہے شیشے کی بہت پیاری سی ہے, اس میں بھی بال مبارک آقا کریم.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تو منہ مبارک جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنی ٹوپی میں سلائی کر کے اپنے سر کی رکھے ہوئے تھے تاکہ مزید یہاں سے برکتیں ملتی رہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب تک میرے پاس یہ ہیں, جب تک میرے پاس یہ موجود رہے تو مجھے کبھی بھی دشمنوں سے شکست نہیں ملی, اللہ نے فتح عطا فرمائی.
واہ جی واہ.
شرم سایہ افق کا
شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گے سو دل کی وہ دے ٹپکتی نہیں والو سے رضا دل کی وہ
کیا برکت ہے اور کیا بہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی بھی. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, عنوان ہم لے کر کے چل رہے ہیں. ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وضو کا جو پانی ہے نا, اس سے بچنے کی ایک ترغیب موجود ہے. فقہا صلحا یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرے تو کوشش کرے کہ جو اس کے آدائے وضو سے جو پانی جو ہے نا وہ گر رہا ہے تو وہ اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ یہ نہ پڑے. یہ مستحب جو ہے وہ امر ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وضو کا پانی جو ہے وہ گناہ لے کر کے جھڑتا ہے, تو اس سے کیا ہے کہ وہ پانی کپڑوں پر جو ہے وہ نہ پڑے. یہ ہمارے آپ کے وضو کا, وضو کے پانی کا یہ حال ہے کہ اس سے بچنے کا جس کا اپنا جو خود وضو کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے, بات چلے تو اس سے بچو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے میں قربان نے, پھر صحابہ کرام کیا کرتے
ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام علیہ رضوان, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ ارشاد فرماتے تھے لیں یہ پانی. اسے زمزم کے بارے میں, زمزم کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا, تو اس کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چہرے پر ملو اور سر پر ڈالو کہ یہ ذلت کو دور کرنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود پانی اب استعمال فرماتے ہیں اور اپنا استعمال شدہ پانی صحابہ کرام علیہ رضوان کو تقسیم فرماتے ہیں, دیتے ہیں, اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے سینے پر ڈالو. اور اس سے کیا ہوگا؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اس سے تمہارا غم دور ہوگا. عقید و عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وضو کا بچا ہوا پانی ہے, ایک تو یہ حضور کا دینا ہے, لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایسا انداز تھا کہ پروانہ وار حضور کے گرد پھرا کرتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے. کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک تو بچا ہوا پانی نا کہ استعمال ہوا, جو بچ گیا برتن میں وہ لے لیا گیا. ایک انداز صحابہ کا دیکھنے والوں نے یہ بھی دیکھا اور غیروں کے دربار میں جا کر بھی اس کو بتایا کہ تمہارے غلام نوکر چاکر تمہاری کیا تعظیم کرتے ہوں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی تعظیم کرتے ہیں. وہ کیسی کرتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے چہرے سے جو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, حضور کے جانساروں کا انداز یہ ہے کہ اسے زمین پر جانے نہیں دیتے بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں, اپنے جسم پر لے لیتے ہیں, اور جس کے پاس وہ پانی نہیں پہنچتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں کی تری سے خود برکتیں لیتا ہے کہ وہ پانی تو نہیں مل سکا لیکن جس کو پانی مل گیا وہ بھی برکت والا ہو گیا, اس سے بھی برکت لے لی جائے.
واہ 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 واہ, سبحان اللہ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہے, حضور تو سراپا برکت ہے, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت, انشا ینشی انشان سے منشی پیدا, رحمت پیدا کرنے والا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تو آقا کریم جہاں جا رہے ہیں برکتوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, جس راہ سے گزرتے جا رہے ہیں اس کو نوازتے چلے جا رہے ہیں. میں قربان جاؤں جدھر جدھر بھی گئے آقا
کرم ہی کرتے
گئے, کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی
بھرتے گئے.
تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں تبرکات کا ادب بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, با ادب رہیں انشاءاللہ با نصیب ہے, اور بے ادبی یہ بربادی کا یہ شاخسانہ ہے. بے ادبی کیا ہے؟ یہ بربادی کا ایک شاخسانہ ہے, یوں سمجھے ایک بربادی کی سیڑھی ہے, اور ایسی سیڑھی ہے کہ جو بالکل آگے بربادی کے اندر جا کے اس نے جو ہے نا وہ ختم لینا ہے, دم لینا ہے. بے ادبی کر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی, بے ادبی کر رہا ہے اولیاء سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی, جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے. پھر بے ادبی کرے گا تو پھر ذلیل ہی ہوگا, جیسے قوم مالکہ یہ ذلیل ہو گئی تھی. اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت فرمائے, اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے, اور تبرکات کا ادب بھی نصیب فرمائے, اور ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ
وسلم. سلام مردم میرے شفیع محشر, تم پر سلام مردم میرے شفیع محشر, تم پر سلام مردم دنیا
کہتے کہتے